مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ ضیاء درود السلام، صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی 6 شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ چاند رات سے جاری ہے، 11 شب تک انشاءاللہ تسلسل رہے گا۔ اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اووی وین کے ذریعے میلو کوہنا پھالیا ضلع منڈی بہاؤدین پنجاب، پاک نوشائی کابینہ، نیز پاک سیرانی کابینہ سمرسٹا ضلع بہاولپور پنجاب شریک ہے۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیان کر رہا ہوں، اس دوران دوسری کوئی شخصیت، کتنی بڑی شخصیت ہو وہ، اگر آئے تو استقبال کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے۔ اس سے ایک تو بیان کرنے والے کی کنفیوز ہونے کا اندیشہ، وہ بیچارہ ہو سکتا ہے مضمون بھول جائے، گھبرا جائے، یہ سب کھڑے ہو گئے۔ دوسرے کہ آپ یعنی کھڑے ہونے والا جو سن رہا تھا، وہ پھر اس کو غلط فہمی کا اندیشہ، اسی طرح جو کھڑا نہیں ہوا اس کو بھی غلط فہمی کا اندیشہ، جب سب کھڑے ہوں گے تو حلال حرام اس میں ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تو جب بیان ہو رہا ہو نا، اس وقت نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں، جب بیان نہ ہو رہا اور کوئی عالم آتے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے۔ یہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھیے گا، یہاں بھی اس پر عمل کرنا ہے اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے گا، بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ اب اتنی دور سے تشریف لیا ہے تو کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ عیسائی بھائیوں کے ذہن میں ہوگی بھی۔ تو اب جیسے یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا تو اس میں یہ نیت ہو سکتی ہے، اگر ذہن ہے ایسا تو، کہ میں اول تاخیر اس میں شرکت کروں گا اور اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹ دور رکھوں گا۔ رکاوٹ دور رکھنے میں مثلا موبائل فون ہے، تو اب موبائل فون بند رکھیے کہ یہ اگر جاری رہا تو یہ گھنٹی بجائے گا، آپ کو متوجہ کرے گا اپنی طرف۔ تو اس طرح آپ ظاہر ہے کہ جو سن رہے ہیں اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کی گھنٹی دوسرے کے لیے بھی غلط فہمی کا باعث بن سکتی ہے، اس کو بالکل کچھ دیر کے لیے بھول جائیے۔ اسی طرح جو بناتے ہیں دوران بیان یا مسائل احکام بیان ہو رہے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ خود تو محروم ہی رہتے ہیں، وہ ان کو کہاں سمجھ پڑے گی پوری بات. لیکن دوسرے بھی ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے یہ یوں ہاتھ اٹھا ہوتا ہے تو بعض اوقات پیچھے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہوں. تو ایسا کوئی بھی انداز اختیار نہ فرمائے کہ جو آپ کے یا دوسرے کے علم دین سمجھنے میں رکاوٹ بنے, دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہیں بنوں گا. جیسے اب ہوتا کیا ہے کہ خود پھیل کر بیٹھ گئے اور دوسرے کے لیے جگہ تنگ کر دی. حالانکہ یہ چند لمحوں کے لیے بھی ہم ساتھ بیٹھے نا, تو ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں, حق کے جوار, پڑوسی کا حق, تو قیامت میں اس کا بھی سوال ہوگا. تو اس لیے اپنے بھائی کے لیے آپ نے جگہ کشادہ کرنی ہے اور خود تکلیف اٹھانی ہے, اس کا مزہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے مدنی ماحول میں جمعہ مبارک کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کو ان کے پوتے نے جمعہ مبارک کہا ہے, صوتی پیغام کچھ مناظر کے ساتھ چلا رہے ہیں.
جمعہ مبارک. اب وہ اپنی لینگویج میں بول رہے ہیں جیسا ان کو بولنا آتا ہے. یہ السلام علیکم بھی اتنا پیارا بولتے ہیں, بہت پیارا بولتے ہیں.
وہ سوال ہم ایک ساتھ چلا رہے ہیں.
ہم شہد کا کاروبار کرتے ہیں, کچھ شہد جو ہے یہاں یہ شہد کی مکھیاں جو ہے ان ڈبوں میں تیار کرتی ہیں, اور کچھ جو ہے وہ دیگر درختوں وغیرہ پر اپنے چھتے بنا کے وہ تیار کرتی ہیں. کیا یہ دونوں شہد جو ہیں انسانی صحت کے لیے مفید ہیں؟
میرا نام اسد الرحمان ہے. میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اصل شہد کی پہچان کیا ہے اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے, اور اس کی حفاظت کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا دیں.
دیکھیں, جو شہد ان درختوں پر بنتا ہے, اچھا درختوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف درختوں کی مختلف تاثیرات ہوتی ہیں. جیسے نیم کے درخت پر جو شہد بنے گا اس کا الگ فوائد ہوں گے, بیری پر جو بنے گا اس کے الگ فوائد ہوں گے. تو مختلف درخت. پھر یہ کہ اب آج کل تو آرٹیفیشل شہد بھی آتا ہے, آرٹیفیشل ان مانو کر کے وہ ہوتا تو شہد ہے, لیکن یہ شہد کی مکھیاں پالی جاتی ہیں. اب جس طرح وہ مچھلیاں بھی پالتے ہیں, ہر چیز فارمی ملتی ہے, بکرے, گائے, نہ جانے کیا کیا, اور یہ اپنی سبزیاں, پھل, فارمی. تو اسی طرح شہد کے لیے بھی یہ ترکیب ہوتی ہے فارم کی. تو کچھ چینی یا اسی طرح کی مٹھاسیں یہ ڈالتے ہوں گے تو مکھیاں اس سے چوستی ہیں اور یہ چھتا بناتی ہیں اور یہ اپنے شہد بنتا ہے اس سے. لیکن وہ شہد کے اپنے ٹھیک ہے فوائد ہوتے ہوں گے, جو درختوں پر اوریجنل جو ہوتا ہے نا اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں, پھر جیسا درخت. اور دوسرے سوال میں اصل شہد کی پہچان پوچھی تھی, تو یوں تو اصل شہد کی کافی شناختیں ہیں, لیکن سب کا نقالوں نے توڑ کر لیا جو دھوکہ دیتے ہیں اور ملاوٹ والے. وہ شہد بھی ہو تو آدمی بولے بالکل ہی کچھ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں, یعنی صرف گڑ ہو تو بھی چلو فائدہ کرے, پتہ نہیں کیا کیا الا والا ڈال کر اس شہد نما کوئی وہ لکوڈ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب خدا جانے اس میں کتنا پرسنٹ شہد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, اور سب ملاوٹ کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن ہے ملاوٹ کا دور دورا اس وقت. تو اس میں یہ کہ اصل شہد کی پہچانے جو ہیں علامتیں ان کا تقریباً ان لوگوں نے توڑ کر دیا ہے. ایسی اس میں چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے مثال کے طور پہ اصل شہد ہم پیئیں گے نا تو یہاں گلے میں تھوڑا لگے گا, تو اس کی بھی انہوں نے جیسے نقل کر لی کہ وہ لگے گا جو بھی پیئیں, تو اصلی ہوئے لگ رہا ہے گلے میں. تو ایک اس کی پہچان جو ہے یہ ایک حکیم صاحب نے بتائی تھی کہ ابھی تک اس کا جیسے توڑ نہیں ہوا ہے, وہ بھی کچھ عرصے پہلے مجھے بتائی تھی، اب خدا جانے اس کا توڑ آ گیا ہو تو پتا نہیں ہے. وہ یہ کہ شہد میں سوتی کا کپڑا، سوتی خالص ہو، نائلون مکس نہ ہو، پلاسٹک مکس نہ ہو، خالص کوٹن، سوتی مانے کوٹن، خالص کوٹن کا کوئی کپڑے کا ٹکڑا اس شہد میں بھگو کر اگر جلائیں گے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا کپڑا. تو اب راکھ ہو گیا نا تو سمجھو کہ شہد خالص ہے. اور اگر وہ کپڑے کا پیس جو ہے وہ تھوڑا سخت ہو گیا، اکڑ گیا، سخت ہو جاتا ہے، تو یہ سخت ہو جائے نا تو سمجھو کہ یہ شہد خالص نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد. شو بز سے وابستہ افراد کا بھی ایک قافلہ پنجاب سے یہاں 3 دن کے لیے پہنچا ہے، ابھی نظر آئے مجھے. سل میں نے مدنی چینل پر بھی ان لوگوں کو دیکھا تھا، روانہ ہوئے تھے. یہ ہے، خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے، پکا نمازی بنا لے، حلال روزی کمانے کھانے کھلانے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھو کیا کیا انہوں نے پلے کارڈ رکھے ہوئے، پینا فلیکس اور دیوان کی چھائی ہوئی ہے شوبیز والوں پر بھی. دیکھو کیا بات ہے مدینے کی، اور روانہ بھی دھوم دھام سے ہوئے تھے. جذبہ ہے، جذبہ کسی کا سگا نہیں ہے. ہم سب کا دین ہے، ہم سب کا اسلام ہے، اور اس کے لیے ہم کو تن من دھن سے قربانی دینی چاہیے، اور اپنی آخرت میں کام آنے والے کام کرنے چاہیے. ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کے دلوں کو بدل دے یا مقلب القلوب، بس ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہم کو نیک بنا دے. آمین ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے میرا باپا جانی کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے چوری کی ہے اور وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیتی ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
چوری کی ہے، اول تو یہ ہے نا کہ اگر شرعی ثبوت مل جاتا ہے چوری کی ہے تب اس کی قسم اس کو فائدہ نہیں دے گی، اور اگر اس نے چوری نہیں کی اور ثبوت آپ کے پاس بھی نہیں اور وہ انکار کر رہی ہے کہ میں نے نہیں چوری کی، جب بھی اس کو چور تو نہیں کہیں گے نا. وہ اچھا، یعنی کہ عوام کے سامنے بھی یہی ہوگا یا قضا ہوگی جب یہ اسے قسم کھلائے گا قاضی؟ آپ فرما دیجیے. جو بھی
اگر جو الزام لگا رہا ہے اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، صرف جیسے گھروں میں چوری ہو جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں عورت نے اٹھایا ہے، تو اس صورت میں جب ثبوت نہیں ہے یعنی شاہدوں کے ذریعے گواہوں کے ذریعے ثابت نہیں ہے تو اس کو چور نہیں کہا جا سکتا. تو اب اگر وہ قسم اٹھا لیتی ہے، اولاً تو ثابت ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اب قسم اٹھا لیتی ہے تو اب اس کا قسم اٹھانا بھی جائز ہے. اب اگر قاضی کے پاس جاتا ہے تو قاضی بھی الزام لگانے والے سے ثبوت چاہے گا، شہادت چاہے گا. اگر شہادت نہیں ہوگی تو پھر جو انکار کر رہا ہوگا اس سے قسم لی جائے گی.
شہادت من گواہی. اچھا ویسے بھی اگر وہ قسم نہ بھی کھائے جب بھی اس کو چور تو نہیں کہہ سکتے، ثبوت ہی نہیں ہے ان کے پاس.
ملزم ہے نا، بھی تو الزام.
ہاں ابھی ملزم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عام طور پر گھروں میں اٹکل سے چور کہہ دیا جاتا ہے، جیسے گھر میں سونا غائب ہو گیا یا کوئی رقم گئی تو اب بہو پھنسی یا بھابھی پھنسی، بیٹی پر شک نہیں آئے گا، بہو پر شک آئے گا. اور اب بیچاری مطلب وہ لاکھ قسمیں بھی کھائے لیکن نہ اس کی قسم پر بھی اعتبار نہیں ہے اس کو بالکل. یعنی کہ اس طرح خاندان میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. شریعت نے بہت مطلب عمدہ اس میں اصول بنائے ہیں، اور وہی کہ شرعی گواہ جنہوں نے وہ دیکھا ہو. یعنی عام طور لوگوں پر لوگوں کو یہ تھوڑی پتا ہوتا ہے گواہ کس کو بولتے ہیں. ہاں میں صحیح بولتا ہوں، ہمارے پاس گواہ موجود ہے، کس نے گواہی دی؟ تو وہ میری ماں بھی بولتی ہے، میرا باپ بھی بولتا ہے، انہوں نے دیکھا تھا یا اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا تو نے چوری کی؟ وہ بولا ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا، نہ چوری کرتے دیکھا، ہے نا، یہ کہ اس نے اس شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ تو نے چوری کی. اب اس نے ایک دم سے وہ قسم کھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا، کہ میرے کو غلط فہمی ہو گئی یا وہ جو بھی اس کے معنی بنے. یہ ہے شان اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے معصوم نبی کی شان. ڈر گئے، قسم کھائی تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ. تو یہ ہم تو جس کو اٹھا کر چور بنا دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ تہمت ہے. بغیر کسی شرعی ثبوت کے کسی کو چور بول دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ ایک مسلمان کی اپنی عزت ہے، حرمت ہے، اس کو بیچارے کو چور بنا دیا اور ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے چوری کرنے کا، نہ کوئی ایسا واضح کرینا. واضح کرینے سے بھی چور ثابت نہیں ہوگا، چور صرف شرعی گواہوں سے ثابت ہوگا،
یا اقرار
کر لے اگلا کہ میں نے چوری کی ہے.
اچھا مفتی صاحب، اس میں بھی یہی ہے نا کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی، اب بالفرض اس نے جرم کیا ہے، اگر بالفرض اگر اس نے قسم کھا لی، چونکہ گواہان پیش نہ ہو سکے، گواہ نہ ہو سکے، یہ گواہوں سے ثبوت نہیں ہوا، اس نے اقرار بھی نہیں کیا، اب وہ نہ کرنے پر قسم کھا رہا ہے، تو اب یہی ہے نا کہ علماء نے یہی فرمایا کہ اب اس نے قسم کھا لی اللہ کی، اب یہ جانے اس کا رب جانے، ہم اس کو کلیئر قرار دیتے ہیں، اس کی بات قبول کی جاتی ہے.
اب چوری کا الزام لگانے میں بعض اوقات یہ مطلب تھوڑا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے کہ دو چار پہ الزام لگا دو کوئی نہ کوئی نکل ہی آئے گا اس میں سے، یہ کیسا ہے؟
آپ ظاہر دو چار پہ الزام لگا دیں گے، دھمکیاں دیں گے، عملیات کی دھمکیاں دیں گے کہ میں چاول لایا ہوں، نمک کھلاؤں گا، جس کے منہ میں خون نکلے گا وہ چور ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا وہ ترکیبیں کرتے ہیں، جھوٹ بھی کافی بولا جاتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کسی مسلمان پر الزام رکھنا، ہم پر کوئی الزام رکھے تو کیسی ہماری نیند اڑے؟ تو آخر وہ بھی تو بیچارہ اللہ کا بندہ ہے جس پر ہم الزام رکھ رہے ہیں، کاش ہم اس پر غور کر لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا باپا جان عابد اختاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مرید کو کیسے پتا چلے کہ اس کا پیر اس سے راضی ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مرید اپنے پیر کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
محبت کی کسوٹی تو یہ بڑی ہے کہ اپنے دل پر غور کرے کہ خود کو پیر سے کتنی محبت ہے. تو اسی طرح جب پیر سے خود کو بہت محبت ہوگی تو پیر بھی محبت کرے گا. اچھا اب پیر کو راضی کرنے کا طریقہ پیر کے بتائے ہوئے اوراد وظائف پڑھے، اس کے بتائے ہوئے کام بجا لائے، اور اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد عثمان اتاری تبت سلطان پور سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، 10 محرم والے دن نہ ناخن کاٹتے ہیں، نہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نہ نئے جوتے لیتے ہیں، اور نہ ہی اس دن گھر سے جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں. ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ یہ دن بالکل شوق کی حالت میں مناتے ہیں. جواب ارشاد فرما دیجیے.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ لوگوں میں یہ عام طور پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے کو محرم الحرام سے پہلے پہلے کھانا چاہیے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں یہ حرام ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں مزید جواب ارشاد فرمائے اور ہماری اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے. کیا یہ قرآن حدیث کے اندر سے بات ہے یا یہ عوامی فواہ ہے؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اور جو لوگ کھچڑا وغیرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں. ان کو کچھ لوگ تو حلیم بولتے ہیں اور کچھ لوگ کچڑا بولتے ہیں. ان دونوں لفظوں کی بھی وضاحت فرما دیں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے، اور جب قبرستان ہم لوگ جائیں تو کس طرح حاضری دینی چاہیے اور کس طرح سلام بلانا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم.
اچھا، گوشت وغیرہ جو ہے نا، اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو طویل لمبا عرصہ اگر رکھتے ہیں تو طباً یہ سنائے کہ نقصان دے، کہ طبی طور پہ اس کو اتنا طویل لمبا نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ کہ محرم الحرام میں جو ہے وہ قربان کے گوشت حرام ہو جاتے، تو ایسا تو کوئی
وہ
نہیں.
طبن وہ فریز جو کر لیا نا،
جی
فریز کر لیا، وہ نقصان دے، 10 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے، یہ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا. باقی اگر سکھا کر تو لمبا عرصہ رکھا تو اس کے نقصانات کی کوئی،
ہاں وہ تو
ہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ کسی نے کوئی آیا تو کانپنے لگا روب سے، تو آپ نے عاجزی فرمائی کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھا لیا کرتی تھی. اس مضمون کی حدیث پاک ہے.
اچھا، دوسرا یہ کہ وہ کھچڑا، تو حلیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک صفاتی نام بھی ہے، تو یوں جو ہے وہ اسے اگر کوئی حلیم کہتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. جیسا کہ بزرگان دین کے واقعات میں ملتا ہے نا، کسی نے سیب کو لطیف کہا تو اس پر جو انہیں غیب سے ندا آئی کہ سیب کے لیے ہمارا نام کیوں استعمال کرتے ہو. تو اگر کوئی کھچڑے کو اگر حلیم کہتا ہے تو شرعاً جو ہے یہ جائز ہے. البتہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور چونکہ ادب کا تعلق بھی جو عرف سے ہے، یہی کہ ادھر جو نا بے ادب بے نصیب نہیں آئے گا، چونکہ ادب کا تعلق عرف سے، اور عرفن جو ہے وہ کھچڑے کو جو ہے وہ حلیم کہا جاتا ہے. اچھا، تیسرا تھا کہ وہ
اصل یہ لحیم تھا، یہ بتا دو.
اچھا، کرو لحیم،
اصل یہ لفظ لحیم تھا، لحم معنی گوشت، تو وہ لحیم گوشت اس کا اہم جز ہے، اہم حصہ ہے کھچڑے کا، تو اس لیے اس کو لحیم بولتے تھے. وہ لحیم بولتے بولتے اب وہ اب لفظ سدھر گیا، لیکن اب وہ مطلب ہے سدھرا ایسا ہے کہ اتنا زیادہ سدھر گیا کہ اس غذا پر بولنے کو جی نہیں چاہتا، تو لحیم سے حلیم ہو گیا. تو حلیم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے، تو یہ ہم لوگ بولنا میں پسند نہیں کرتا بولنا، ویسے بولنے والے کو نہ برا سمجھتا ہوں، نہ گناہ گار سمجھتا ہوں، نہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. مطلب وہ حلیم بولتے ہیں تو اس کے معنی وہ یہی ہے کہ غذا، وہاں تصور تھوڑی ہوتا کہ اللہ کا نام ہے.
منع بھی نہیں ہے نا بولنا،
بولنا منع نہیں،
منع بھی نہیں،
لیکن وہی کہ بعد اب با نصیب اگر اس نیت سے اللہ کا نام ہے، غذا پر کیا وہ کرنا تھا وہ کھچڑا، جبکہ اس کا متبادل نام موجود ہے، ہم کھچڑا بولتے ہیں.
اچھا، پہلا سوال یہ تھا کہ وہ عاشورے والے دن جو ہے وہ جھاڑو نہ نکالنا، ناخن نہ کاٹنا، نئے لباس نہ پہننا، تو ذرا کہ عاشورہ جو ہے وہ مبارک دن ہے، اس پہ نیا لباس بھی پہنا جا سکتا ہے، جھاڑو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے. اب بعض لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ ذرا کم علمی کی وجہ سے وہ بیچارے انکار کرتے ہیں. اور قبرستان میں یہ ہے کہ قبرستان میں جب داخل ہو تو پہلے یہ دعا پڑھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اور پھر جو ہے وہ وہاں حاضر ہو اور فاتحہ وغیرہ پڑھے اور عیسیٰ علیہ ثواب کر دے اہل قبر یعنی قبرستان والوں کو جو وہاں مدفون ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ وہاں قبروں پہ چڑھنے سے جو ہے وہ بچے کے قبروں پہ چڑھنا جو وہ جائز نہیں، اور اگر اپنے رشتے داروں کی قبریں اگر بالکل اندر ہیں تو وہاں تو پہ جانا ہی جائز نہیں، کہ چونکہ قبروں کو پھلانگ کر جانا ہوگا. یہاں تک کہ اگر یہ گمان ہوا، یہ شبہ ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ راستہ جو نا یہ نیا نکالا گیا اور یہاں پہلے جو نا شاید قبریں تھیں، تو جب یہ شک بھی آ گیا تو اب بھی اس راستے سے گزرنا جو وہ ناجائز ہو جائے گا. اس کی معلومات کے لیے جو وہ قبر والوں کی 25 حکایات وہاں قبرستان کی دعائیں اور مادانی پھول، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد. یہ اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں آج کل کہ یہ عاشورے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، ان 10 دنوں میں وہ نہیں کرنا چاہیے، تو گوشت نہیں کھانا چاہیے، تو نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، تو تیل نہیں لگانا چاہیے عاشورے کے دن. تو یہ سب کام عاشورے کے دن کرنا ضروری بھی نہیں ہے، نہیں کیا کسی نے ویسے ہی نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سوگ سمجھ کر نہیں کیا تو حرام، تو گناہ گار ہوگا. جو سوگ 3 دن تھا وہ گزر چکے، اب تو صدیاں بیت گئی، ہر سال کو نیا سوگ تھوڑی تازہ ہم کریں گے. تو یہ فرق یاد رکھیے گا کہ اگر وہ کام ویسے نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، نئے کپڑے نہیں پہنتا نہیں ہے اس کی ترکیب، روز روز کون نئے کپڑے پہنتا ہے؟ اب کسی کی عادت ہے وہ جمعے جمعے وہ نئے کپڑے پہنتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جمعہ آئے گا تو پہنے گا. تیل روز نہیں لگاتا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگاتا ہے، تب بیچ میں عاشورہ آ گیا اس دن تیل نہیں لگا رہا ہے، کوئی بات نہیں. اگر سوگ سمجھ کر نہیں لگائے گا، بلکہ نہیں کیا سوگ سمجھے گا تو گناہگار ہوا. یہ سوگ کے دن نہیں ہے، تو یہ فارمولا یاد رکھ لے. تو یہ سارے اس طرح کے شاید 20 معاملات ہیں، ہو سکتا ہے سینکڑوں معاملات ہو، تو یہ اس کا حل ہو جائے گا.
مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب ہے یعنی بہت مؤثر اور آزمود ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن جو ہے وہ آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ اس مد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد فردوس اس وقت میں عرب شریف آبھا میں ہوں، سبا خاص کا کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ باپا جان کی بارگاہ میں کہ میرے ساتھ کبھی کبھی صبح جلدی جانا پڑتا ہے تو میرے ساتھ کفیل ہوتے ہیں تو وہ مجھے 10 ریال دے دیتے ہیں فطور کرنے کے لیے ناشتہ، اس میں سے 2 یا 3 یا 4 ریال کا کر لیتا ہوں، باقی پیسے میں رکھ لیتا ہوں. اب وہ واپس مانگتے بھی نہیں اور ہم دیتے بھی نہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو۔
اب جبکہ وہ نہ مانگتا ہے نہ اس نے کہا ہے کہ بھئی وہ بچا کر بچے تو میرے، اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، میں 10 روپے لے لو، یہ کہ گفٹ کر دیتا ہے کہ اس میں ناشتہ وغیرہ کر لو، تو یہ بچے پہ پیسے رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کمپنیوں میں یا بعض اداروں میں یہ مقرر ہوتا ہے کہ آپ کا کھانے کا جتنا خرچہ ہوگا تو وہ آپ کھانا کھا کر اتنا خرچہ آپ لے سکتے ہیں، تو اب اس صورت میں جتنا کھانے پر خرچ ہوا اتنا ہی لینا جائز ہے، یا اور اگر بغیر بتائے رکھ لیا اور اس کا ذاتی ہے، بغیر بتائے رکھ لیا یا وقف کا ہے یا کوئی بھی بغیر بتائے رکھ لیا، اس کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تو اس صورت میں وہ رکھنا ناجائز ہوگا۔ اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دے دیا جاتا ہے، حساب نہیں لیا جاتا، کہ ایک مقرر ہوتا ہے کہ روزانہ کے 10 روپے 12 روپے یا 12 ریال، تو اس صورت میں کہ جب وہ واپس نہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ اتنا ہی روزانہ کا وہ دیں گے، اب یہ چاہے کھائے چاہے نہ کھائے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس صورت میں اگر یہ رکھ لیتا ہے تو شرن یہ رکھنا ناجائز نہیں ہوگا،
جائز ہے
جی
رکھنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام عاصم علی ہے، میں مظفر آباد سے بول رہا ہوں۔ تو شیر خدا کے نام رکھنا کیسا ہے؟
کسی کا نام شیر خدا رکھنا جائز ہے؟ ویسے یوں وہ خود ستائی اب، مگر جائز ہے، تقریباً ناموں میں آج کل وہ خود ستائی والے بہت پہلو ہوتے، نام بہرحال بزرگوں کی نسبت سے رکھے تو یہ ہے نسبت والا نام شیر خدا،
غلام شیر خدا کر دیں۔
اصل عرف تو شیر خدا نام رکھنے میں بھی نہیں ہے، یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں، اگر کوئی شیر خدا نام رکھے تو بھی لوگ تعجب کریں گے، لیکن رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ ویسے اسد اور ارسلان تو یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے، اسد مانے شیر، ارسلان کے معنی بھی شیر، اب ہم بلی میاؤں کرے تو وہ اچھل پڑے خوف کے مارے، اور چوہا بھی آ جائے تو بھاگ دوڑ مچاتے، شیر صاحب بھاگ کھڑے ہوں، سمجھے ہے نام شیر ہے، اگر شیر ببر ہے۔ نام جیسے شریف ہوتا ہے، شریف علاقے کا چھٹا ہوا بدماش، نماز ایک نہیں پڑھنی، ہے شریف آدمی شریف، تو نام کے مطابق کام ہو تو مدینہ مدینہ۔ عابد بھائی جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، عابد مانے عبادت گزار، دنیا پوری جمع کر رکھی ہے، نام زاہد ہے، زاہد مانے دنیا سے بے رغبت، دنیا کی نہ پڑی ہو جس کو۔
میرا نام محمد ارشد عطاری، میرا یہ سوال ہے کیا عورتوں کے لیے بھی تراوح سنت ہے؟
تراوح مطلقاً لکھا ہوا ہے، تراوح بولتے ہیں نماز میں کبھی سیدھے پاؤں پر زور دینا، کبھی الٹے پاؤں پر زور دینا، تو نماز میں تراوح سنت ہے، نماز کے احکام صفحہ 261 پر یہ مسئلہ بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے، مگر اس طرح زور نہ دیں کہ کوئی سمجھے کہ یار اس کو کوئی پاؤں میں تکلیف ہے، یار کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے، مسترب ہے، بلکہ کوشش کریں کہ اس طرح کبھی سیدھے پاؤں پر زور پڑے، کبھی الٹے پاؤں پر وزن پڑے، کہ دیکھنے والوں کو سمجھنا ہے کہ یہ تراوح کر رہا ہے، اگر کوشش کی جائے تو ممکن تو ہے، خالی زور ہی تو دینا ہے نا، آدھا کوئی مطلب تھوڑی جھک جانا ہے، ایک طرف کبھی یوں جھکتا ہے کبھی یوں جھکتا ہے، تو دوسرے کو تشویش ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ صلو علی الحبیب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے پاپا جان، میری نام محمد محین الدین اتاری، میری تعلق بنگلہ دیش سے، اس وقت میں عرب امیرات دبئی سے آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً آج کل دکان وغیرہ میں اور شاپنگ مال میں جس طرح سے انہوں نے رکھتا ہے مدینہ گروسری، مدینہ سپر مارکیٹ، کیا اس طرح سے رکھنا جائز ہے؟ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس طرح کے جو ہے وہ دکانوں کے نام وغیرہ رکھنا یہ جائز ہے، البتہ یہ کہ امیر السنت جو ہے اسے پسند نہیں فرماتے. کب جیسے مدینہ شاپنگ مال سے کسی نے کوئی چیز خریدی، اب وہ چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی یا خراب آئی یا اچھی نہیں لگی اسے، تو ظاہر وہ یہی کہے گا کہ یار یہ مدینہ شاپنگ مال جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، یا مدینہ شاپنگ مال والی چیز انہیں صحیح نہیں تھی، تو یوں ہے کہ اسے مزہ نہیں آتا. باقی یہ کہ یہ نام وغیرہ رکھنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے،
دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ اور جواب کون دیں گے
اس سوال کا؟ جواب کون دیں گے؟
پہلے تو میری برادری 50 سال سے اوپر والے
سے
چلتے. آج تو جنید کابینہ بھی ہے ہمارے ساتھ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد صدیق اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد.
ماشاءاللہ. عمر بھی اگر بتا دیجیے.
تقریباً 51 سال.
51
ماشاءاللہ. میری معلومات کے مطابق شیر کو سب سے پہلے چھینک آئی.
شیر کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں.
ہاں بھائی کوئی اور جواب ان کا کیا کریں؟
بھیا ٹھیک ہے، شیر کا تذکرہ نکلا تو چلو شیر نے چھینک ماری، مگر جواب ناقابل قبول ہے.
بابا 50 سال سے اوپر والے ہی ہوں.
پہلے کس انسان کو چھینک آئی یہ ہونا چاہیے.
ہاں
بھائی چلو، پہلے کس انسان کو چھینک آئی؟ کیونکہ شیر کی چھینک کا تو تذکرہ ہے.
دنیا میں سب سے پہلے کس انسان کو چھینک آئی؟
بابا جی السلام علیکم. بابا یہ آدم علیہ السلام کو کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے انسان وہی تھے، تو انہیں کو چھینکا سکتی ہے. بابا آدم علیہ السلام.
جواب مرحبا.
تو بڑے پیارے پیارے تحفے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ سوغات مدینہ، اس میں دیکھیں کشمش شریف ہے، پستے ہیں، اور جو ہے جی جی اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
بابو جی ہم زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہیں، اور میرے ساتھ میرے ساتھی فنکار ساتھی بھی ہیں، اور ہم زبیر بھائی کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں. اور بابا جی یہ ہیں
چل مدینہ بھی ہونا ہے. ماشاء اللہ، جگہ میں مدینہ بھی چاہیے.
بالکل بابو جی، میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہر انسان کی، مسلمان کی خواہش ہے مدینے کی، تو ہماری بھی خواہش ہے.
مدینہ تو ظاہر ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا.
کہہ دو مرشد چل مدینہ چل، کہہ دیجیے گا بابا جی، کہہ دیجیے گا چل مدینہ چل.
نے آپ کو مدینہ شریف کی تسبیح، اور یہ مقدس پانی کا مجموعہ ہے. اس میں کون کون سے پانی ہیں ذرا آپ سنیے، آپ کو اچھا لگے گا. اس میں پانی شامل ہے آب زمزم، غسل خانہ کعبہ، بارش مکہ مکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ منورہ، بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر روحا، چشم ایوب علیہ السلام، غسل مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر السنت دامت برکاتہ اللہ کا دم کیا ہوا پانی ہے.
سبحان اللہ.
اور آپ کو یہ نماز کے احکام کتاب، یہ بھی تحفے میں دی جا رہی ہے. آئینہ قیامت، یہ بھی تحفے میں دی جا رہی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہیں، کربلا کا خونی منظر، حسینی دلہا، یہ بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے. اب آپ کیا مدنی تحفہ دیں گے؟
میں مدنی تحفہ تو میری اوقات نہیں کہ میں دوں، مگر میں کوشش کروں گا، نیت کرتا ہوں اور نیت کروں گا کہ میں بھی اس مدینے کے رنگ میں رنگ جاؤں، اس رنگ میں رنگ جاؤں جو آپ سب یہاں پر رنگے ہو پاپو جی کے سامنے بیٹھے. اور میری خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آرٹسٹ کو جیسی نیت دے کہ میں اس قابل ہو جاؤں اور باپو جی کے ہاتھ سے امام شریف باندھوں.
کاش مبلغ بن جائے، دل میں بھی مدنی رنگ آ جائے، چہرے پر بھی مدنی رنگ آ جائے، لباس میں بھی مدنی رنگ آ جائے، روح بھی مدنی مدنی ہو جائے.
تو قیدی جی کا چل مدینہ چل.
ہاں تو پھر یہ جب سب ہو جائے گا تو چل مدینہ، کہ بھی تو ترکیب ممکن ہے.
پاپو جی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، سمی کے لیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو آٹا کھاتے ہیں، لال آٹا ہے، سفید آٹا ہے، چاول کا آٹا، باجرے کا آٹا، یہ ہمارے لیے کون سا مفید ہے، فائدہ مند کون سا ہے ہمارے لیے، اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیں.
چاروں ہی آٹے مفید ہے، کس آٹے کو مائنس کریں گے؟ چاول بھی غذا ہے، کنک بھی غذا ہے، تو یہ باجرا بھی ایک غذا ہے، اناج. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو طبن کوئی آٹا یا کوئی وہ باجرا یا چاول نقصان دہ ہو تو وہ ایک مستثنا صورت ہے، لیکن وہ الگ ہے. البتہ یہ چاروں آٹے جو ہے جن کا آپ نے نام لیا، سبھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اناج ہیں اور ان کو کھانے میں ضرور غذائیت حاصل ہوگی، طاقت بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال، وہ کون سا پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلا؟ اور کون جواب دیں گے؟
ایک کلمہ سے مراد ہو کلمہ طیب، اول کلمہ طیب.
کون سا پہلا کلمہ، الفاظ،
جملہ؟
جملہ.
اس سوال کا جواب کون دیں گے؟
بات تو نہیں،
فاطمہ کا
چاند. جواب کون دے گا؟
وہ جواب کون دے گا؟
جواب چلو مدنی شخصیات سے دے لیتے ہیں. جلدی جلدی بھائی، گیپ نہیں آنے چاہیے، فٹافٹ جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلا کون سا کلمہ یا سینٹینس ہے جو، یعنی کہ پاک کلمہ جو انسان کی زبان سے ادا ہوا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد یعقوب عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ سکھر سے تشریف لائے ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے پہلا کلمہ الحمدللہ کہا.
جواب مرحبا.
حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے چھینک آئی انسانوں میں، اور ان کو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا. رب العالمین ہے
اس میں لکھا ہوا، الحمدللہ رب العالمین.
انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، جواب دینے والے نے الحمدللہ کہا. چلو درست مان لیتے ہیں.
نہیں، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، الحمدللہ بھی ہے غریب القرآن میں.
اچھا اچھا، الحمدللہ بھی ہے.
اور اس کا واقعہ یوں لکھا ہوا غریب القرآن میں کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹی سے بنایا. چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں. تو حکم خداوندی عزوجل کے مطابق آسمان سے اتر کے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا. چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح جو ہے یہ بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھن کھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی، بجتی ہوئی مٹی بن گئی، پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالی تم پر رحمت فرمائے، اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔
سبحان اللہ،
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
فیضان اہل بیت
جاری،
فیضان اہل بیت
جاری رہے،
فیضان اہل بیت
جاری رہے،
فیضان اہل بیت
جاری رہے،
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے،
جھوٹ کے خلاف جنگ
جاری رہے،
حسد کے خلاف جنگ
جاری رہے گی
انشاءاللہ
عزوجل،
مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک شعر مختلف مناظر کے ساتھ امیر علیہ السنت کام دکھاتے ہیں۔
دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا۔
محمد محمود عطار باب الاسلام سکھر سے، اگر کوئی مسلمان نے سابقہ دانستہ و نادانستہ ہونے والے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرے اشخاص یا مسلمان اس کو اس کے سابقہ گناہوں پر شرم و آر دلاتے یا بلا اجازت شرعی تشہیر کرتے ہیں، ایسے اشخاص کے متعلق شرعی طور پر کیا حکم لگے گا، رہنمائی فرمائیں۔
اگر کسی نے گناہ سے توبہ کر لی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اب اگر اس نے توبہ کر لی اور اب اگر اسے کوئی آر دلاتا ہے تو یہ آر دلانا جو نا یہ غلط ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ
یعنی شرمندہ کرتا،
اس کو یعنی شرمندہ کرتا ہے۔ اب یہاں تو سوال میں تو یہ ہے کہ شرمندہ تو کرنا کجا، کہ یعنی اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں نے یہ گناہ کیا حالانکہ اس نے توبہ کر لیے، تو یہ سوال میں کہ یعنی اس کا یعنی ڈھول پیٹا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت سخت ہے۔ جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کیا اور گناہ سے توبہ کر لی، اب اگر اسے کوئی آر دلاتا ہے یعنی شرمندہ کرتا ہے، تو خدشہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ شخص خود اس گناہ میں مبتلا ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ایسوں کو چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کریں، اور چونکہ جس نے توبہ کر لی اب اس کی دل آزاری بھی ہوئی تو اس سے جو ہے وہ معافی مانگیں اور توبہ بھی کریں، چونکہ یہاں جو ہے وہ حق العبد تلف ہوا۔ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کو کسی گناہ پر آر دلائے تو وہ نہ مرے گا حتیٰ کہ خود بھی کرے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، یا وہ پرانا گناہ جسے لوگ بھول چکے، یا خفیہ گناہ جس پر لوگ مطلع نہ ہوں، اور آر دلانا توبہ کرانے کے لیے نہ ہو، محض غصہ اور جوش غضب سے ہو۔ یہ قیود خیال میں رہیں، یعنی یہ جو نا وہ قید، یعنی یہ باتیں خیال میں رہیں کہ یہ آر دلانا جو نا وہ محض غصہ ہے یا پھر غضب کی وجہ سے ہے۔
اگر اس کا کچھ خلاصتاً کچھ مدنی پھول آپ بیان فرما دیں کہ ہمیں ایسی کیا صورت کیا مطلب اس کا نتیجہ ہوگا، یہ کچھ اگر بیان ہو جائے.
یا تو اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، یا گناہ ہو ہی پرانا گیا کہ لوگ بھول بھال گئے، تو اس طرح کی کوئی صورت ہو. تیسری بھی ایک صورت دیکھیے، ہاں، یا چھپ کر گناہ کیا ہے اور اس کو پتا چل گیا کہ یار اس نے یہ کیا، اب نہیں چھوڑوں گا، پھر یہ اس نے اس کا چرچا کرنا شروع کیا. اور ایسا اس کا کرنا جو ہے وہ اصل مقصد وہ اپنا غصہ نکالنا. تو ان وجوہات کی بنا پر یہ ایسا کرے گا تو یہ اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ سزا دنیا میں بھی مل جائے. تو اصل مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کا عیب چھپانے کا ہم کو حکم ہے، نہ کہ اس کو اچھالنے کا. اور پھر جو توبہ کر چکا تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ جب توبہ کر ہی لیے بیچارے نے تو اب اس کو اچھالنا چے مانی، اس کے کیا مانا سوائے اس کے کہ اس کو ڈیگریڈ کرنا اور بدنام کرنا ہی مقصود ہے، اور کوئی مقصد بظاہر ہے بھی نہیں، خالی خالی لوگوں کو بتاتے پھرنا. تو یہ ایک برا چرچا لوگوں میں پھیلانا ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ یہ گناہ ہے اور عذاب کا اندیشہ ہے کہ اس کو عذاب ہو. اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ داخل جہنم کیا جائے ایسا شخص. اور ہمارے یہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں تو اس نے توبہ کر لی، اللہ کے یہاں توبہ ہے، لیکن بعض اوقات بندوں کے یہاں توبہ نہیں ہوتی، اس کو معاف کرتے نہیں ہیں. اچھا، معاف کرنے میں حق العبد کا معاملہ بھی نہیں ہوتا کہ جب اپنا حق اس کا کوئی نہیں، ایسے ہی بس یعنی کہ وہ سمجھو کہ وہ اس کی توبہ کو یہ قبول نہیں کرتی جیسے یہ جنت اور دوزخ کے مالک ہیں. یہ بیچاروں کو بدنام کرتے رہتے ہیں اور ان کو بھی تالا دیتے ہیں، جس نے کیا تھا تو وہی ہے نا، تو نے پہلے کیا تھا ایسا، حالانکہ بیچارہ توبہ کر چکا ہے. ہونا تو چاہیے کہ توبہ پر کسی کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن یہاں ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے مطلب کہ وہ بدنام کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی بری بات ہے اور اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی اور اس سے بچنا ہوگا.
تو یہ مل گئے غیبت کی تباہ کاریاں، صفحہ 455. جو بدنصیب لوگ مسلمانوں میں برے چرچے جگاتے اور فتنے اٹھاتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عبرت نشانے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ترجمہ کنز الایمان. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. بعض لوگ بہت ہی جھگڑالو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خامخواہ غیبتیں کرتے، چگلیاں کھاتے، تنقیدیں کرتے، بال کی کھال اترتے، بات بات پر فسادات برپا کرتے اور مسلمانوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ پارہ 30 سورۃ البروج کی 10ویں آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ترجمہ کنز الایمان. بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے.
مفتی صاحب مزید، مفتی احمد یار خان صاحب مزید فرماتے ہیں، یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے گناہگار توبہ کر چکا ہے، ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے اس سے آر دلانا تاکہ توبہ کرے، یعنی اس لیے اس کو شرمندہ کر رہا ہے کہ جس میں بندہ گناہ میں گرفتار ہے توبہ نہیں کی اس نے اور یہ گناہ کر رہا ہے، اب اس پر اس کو اس لیے شرمندہ کرنا تاکہ یہ توبہ کرے، یہ نیت ہے، تو ایسا کرنا کار ثواب ہے. انما الاعمال بالنیات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. جن خوش نصیبوں کے نام نکلے ہیں جو ایک قدم آگے بڑھیں, اور فائنل جو ہے وہ تو انشاءاللہ عز و جل 11ویں شب عاشورے کا دن گزار کر. تو حج کے لیے جو نام نکلے ہیں,
جن کے نام نکلیں گے انہیں بلند آواز سے تین مرتبہ لبیک 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 کی صدائیں بلند کرنی ہیں انشاءاللہ.
ایک مرتبہ دہرائی کر لیں ہم سب مل کر, کس انداز سے کہنا ہے؟ لبائی
سبحان اللہ. باپو کی بھی کیا شان ہے, سب کو لبیک پڑھا رہے ہیں تو ان کو بھیج بھی دو نا باپو, سب وہاں جا کے لبیک پڑھے احرام باندھ کے.
سب کچھ آپ کے نام سے
باپو, اپنے نانا جان کے بارگاہ میں عرض کر دیجیے.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اچھا یہ یاد رہا کہ جس کا نام نکلا وہ جو تین بار لبیک لبیک کہتا ہے, اس سے مراد لبیک اللہم لبیک نہیں ہے, لبیک منا حاضر ہوں. تو نام لیا تو پکارا تو لا حاضر ہوں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی پکارتا تو لبیک فرماتے, تو یہ سنت بھی ہے. تو یہاں مراد وہ لبیک نہیں ہے, تلبیہ جس کو بولتے.
سعید اتاری بن رفیق واہ کینٹ.
لبیک لبیک لبیک
سبحان اللہ.
موسیٰ خیل بلوچستان. ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین. چاہیے جو قرآن دازی والے نام حج کے لیے, ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین موسیٰ خیل بلوچستان. ہدایت اللہ اتاری ولد حاجی حکیم الدین موسیٰ خیل بلوچستان.
ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی.
گھوٹکی. ندیم اتاری ول حبیب احمد. ندیم اتاری ول حبیب احمد گھوٹکی. ندیم اتاری ول حبیب احمد گھوٹکی.
لا موجود.
موجود ہے.
موجود ہے.
لبیک لبیک لبیک
ماشاءاللہ مرحبا
ماشاءاللہ.
محراب پور. ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف. ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف محراب پور. ریاض احمد اتاری ولد محمد اشرف محراب پور. موجود حاجی امین؟
لا موجود.
اچھا اب جو ہے وہ جن خوش نصیبوں کے نام عمرے کے لیے نکلے ان کا نام, ان کے نام پکارے جائیں گے. عبد الحسیب ولد عبد الحمید.
پنڈی گھیپ عبد الحسیب ولد عبد الحمید پنڈی گھیپ عبد الحسیب ولد عبد الحمید پنڈی گھیپ لا موجود زمزم نگر حیدرآباد سعدان اتاری سعدان نام ہے سعدان اتاری ولد نعیم میمن سعدان اتاری ولد نعیم میمن زمزم نگر حیدرآباد سعدان اتاری ولد نعیم میمن زمزم نگر حیدرآباد مرکز الاولیاء عبدالستار اتاری ولد اللہ دتا عبدالستار اتاری ولد اللہ دتا مرکز الاولیاء
لبیک لبیک لبیک
ماشاء مرحبا محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا محمد حسین ولد محمد یار کھمبڑا
مدنی شخصیات میں ہیں بتا رہے ہیں
ہاں بھائی یہاں پیچھے ہیں محمد حسین ول محمد یار کھمبڑا
ہمارے ڈویژن نگران ہیں یہ
اچھا چلے گئے
موجود
لا موجود
لا موجود
موجود ہاں صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
دکھائے دکھائے
لبائک لبائک لبائک
اسیران کربلا کسے کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے
اسیر من قیدی اسیران یہ قیدی کی جمع اردو ترکیب سے تو اردو یا فارسی کی ترکیب سے تو کربلا شریف میں جو پاک بیبیاں اور بشمول سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہن پاک بیبیاں اور یہ سب جو قید کیے گئے کہ یہ شہید نہیں ہوئے تھے تو ان یہ مراد ہے اسیران کربلا
یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد
جی ہاں کربلا میں امام علی مقام کی شہادت کے بعد
مزمل لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں
ہمارے عرف نہیں ہے اس کا جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزمل کہہ کر پکارا
اور یہ صیغہ بھی جو ہے وہ مذکر کا ہے
کیا روحانی آپریشن بھی ہوتا ہے
شاہ عقیق بابا کا یہاں مزار ہے اپنے باب الاسلام میں یہ اپنے شجاول کی طرف یہ بزرگ ہیں تو وہاں بتاتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں مریض تو بعض اوقات ان کا خواب میں آپریشن بھی ہوتا ہے اور مریض صحت یاب ہوتے ہیں در لیکن اب سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا وہاں تو دھرنا مارنا ہوتا ہے پڑے رہنا پڑتا ہے
یہ کسی نے بتایا تھا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا علین شریف میں مزار ہے انہوں نے بھی کسی کا خواب میں اگر آپریشن کہتا
سبحان اللہ یوں تو مدنی بہار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے فیضان سنت جلد تو روحانی آپریشن بھی لیکن یہ بزرگوں کی کرامت سے ممکن ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شبیر کہتے ہیں شبیر کے معنی کیا ہیں کیا شبیر پہلے کسی نبی کا نام تھا
شبیر یہ اپنے حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادے کا نام شبیر تھا تو اور اسی وزن پر وہ ویسے یہ شبیر اس میں تو تلفظ کے بھی بڑے اقوال ہیں، اصل یہ شبیر جو قول تو شبیر یعنی بر وزن حسین
حسین فضیل عمیر
ہاں یہ شبیر، اب ہمارے یہاں یہ شبیر رائج ہے، اب اس کا اردو بھی نہیں ہے نا شبیر، اردو میں کیا مانا ہے اس کا، ہمارے رائج ہے، البتہ وہ حسن بھی بر وزن حسن شبر، لیکن شبر کا تلفظ بھی وہ ملتا ہے، ویسے یہ فتح اور رضویہ شریف میں بھی شبیر لکھا ہے، اعراب لگے ہوئے، اتنا مشہور ہے کہ اس کو مطلب کچھ کہا نہیں جا سکتا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
جو عمرہ کرتا ہے کیا اس پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے؟
نہیں، اس سے حج کا تعلق نہیں، حج کے شرائط اپنے، تو وہ شرائط پورے ہوں گے تو حج فرض ہوگا، زندگی میں ایک بار مسلمان پر فرض ہوتا ہے جب بھی کہ شرائط پائے جائیں، اور اگر زندگی بھر وہ شرائط نہیں پائے گئے تو وہ حج اس پر فرض ہوا ہی نہیں.
نماز میں ہاتھ کس جگہ باندھنے ضروری ہیں؟
ناف کے نیچے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مقلد ہیں ہم لوگ جیسے حنفی ہیں تو ہم کو ناف کے نیچے باندھنے ہوتے ہیں ہاتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
کہتے ہیں جمعہ اور منگل کے روز کپڑے نہیں دھونے چاہیے، بندہ غریب ہو جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
پہلی بار سن رہا ہوں
یوں،
خدا بہتر جانے.
والے دن بندہ اپنا بدن دھو لے کپڑے نہ دھوئے.
اور کیا کرے کیا،
کپڑے دھوئے اور کیا، کپڑے گندے ہوئے تو کیا کرے گا یار، گندے کپڑے پہن کے پھرے گا، ایک ہی جوڑا ہو بےچارے کے پاس،
غریب ہو جائے گا تو پھر دھوئے گا کہاں سے. چلو آپ نے فرما دیا بھائی دھو لو انشاءاللہ.
ہاں کپڑے بھی دھوئیں، بدن بھی دھوئیں، ظاہر نصیب دل بھی دھوئیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی
حسینی کرامت
حکایت. یزیدی فوج کے سخت دل مزنی شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم آپ کو اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور یوں ہی پیاسے شہید کے جاؤ گے. امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اسے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا. ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں.
ترنم سے پڑھو نا شعر، اگر پڑھی سیکھ نہیں پڑھو. مزنی یہ مطلب مزنی جو ہے نا یہ ایک وہ قبیلہ، تو ایک مزنی شخص ہے نا، یہ یزیدی تھا، یزید کی فوج کا فرد تھا، تو وہ مزنی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ کی گستاخی کی تو اس کی سزا اس کو ملی کہ شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر یہ مرا. اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام، امام حسین اور جملہ اہل بیت کا غلام رکھے، انہی کی غلامی میں موت دے،
آمین،
ایمان و عافیت کے ساتھ،
آمین. ایک کچھ عرض کرنا ہے بابا، ماشاءاللہ 8, 9, 10 محرم الحرام کو کہہ سکتے ہیں کہ ہزارہ ہزاروں اسلام آئے. اگر یہ فگر لاکھ تک بھی تجاوز کر جائے، اس کے اوپر چلا جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے. سفر کرتے ہیں
ہمارے جو مجلس مدنی قافلہ کے جو ذمہ دار ہیں پاکستان سطح کے اویس بھائی، انہوں نے آج جو ابھی اپنی نیتوں کا جو مطلب وہ پیپر بھیجا ہے، پورے پاکستان کی جو کابینات ہیں ہماری 18، تو ان کے تمام ذیلی حلقوں کی تعداد سے جو ہمارے ذمہ داران نے اہداف مقرر کیے ہیں وہ 12,71,240 اسلامی بھائیوں کو، مطلب 86,000 ذیلی حلقے ہیں پاکستان کے. تو انہوں نے ماشاءاللہ جس طرح روزانہ یہاں ہمارے مختلف کابیناؤں کے جو اہداف اسلامی بھائی لے رہے ہیں، تو انہوں نے پورے پاکستان کے ذمہ داران سے رابطہ کیا ہے اور اس کی پوری تفصیل بنا کر دی ہے. تو یہ 12,71,000 اسلامی بھائیوں کا ہدف جو ہے وہ ذمہ داران نے لیا ہے.
جی جی اہداف ہے نا کہ بھائی اتنے اسلامی بھائی فی ذیلی حلقہ فی حلقہ سفر کریں، تو الحمدللہ اگر یہ جس طرح ان کا مدنی مرکز انہیں کہہ رہا ہے اگر اس کے مطابق یہ کوشش کریں اور اس اہداف کو پورا کریں تو شاید یہ فگر یہ اس سے اوپر نکلے. میرا سوال کچھ
لیا جاتا ہے
جی، میں سوال کچھ بابا اس طرح کا ہے کہ یہ ہزاروں اسلامی بھائی ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ اسلام بھائی تیار کرتے ہیں اور ذمہ داران کوششیں کرتے ہیں، اب یہ سفر کے لیے گئے، ایک اندازہ چلے 72 گھنٹے بھی مثال کے طور پر گزار کر یہ آئے، اب اس میں یہ حوالے ہیں ہمارے امیر قافلہ کے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں اسلامی بھائی ایسے آپ کو سن رہے ہوں جو امید ہو کہ شاید یہ امیر قافلہ بننے کی پوزیشن میں بھی آئیں، تو کچھ ایسے مدنی پول ہمارے ان امیر قافلہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہوں کہ یہ ہزاروں اسلامی بھائی جب مدنی قافلے سے واپس آئیں، کیونکہ ہم نے مدنی قافلے کے 3 فوائد ہم گنتی کرواتے ہیں عموماً، جہاں سے مدنی قافلہ سفر کرے وہاں فائدہ، جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں انہیں فائدہ، اور جہاں مدنی قافلہ سفر کر کے پہنچا وہاں فائدہ، کم از کم یہ 3 فائدوں سے خالی مدنی قافلہ نہیں ہونا چاہیے. تو شرکائے مدنی قافلہ جب واپس آئیں تو ان میں درس بیان اور مدنی انعامات، مدنی قافلہ اگلے ماہ، مدنی قافلہ مدنی ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ، درس و بیان، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترقی بنی ہوئی ہو، تو اس میں ایک امیر قافلہ کو ان شرکائے مدنی قافلہ کے ساتھ وہ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے ان نتائج کو کسی حد تک پانے میں ہم کامیاب ہو سکیں، اور شرکا کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ انشاءاللہ ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ تیار ہو سکتا ہے.
اب یہ محرم الحرام میں جو 3 روزہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ مطلب الحمدللہ ایک سلسلہ چل نکلا کہ سالانہ یہ ہزاروں ہزار کرتے ہیں. اب یہ تو اب ہماری مجالس کو چاہیے کہ یہ ان کے لیے ایسے امیر قافلہ تیار کریں جو ان مدنی قافلوں کو سنبھالیں، ورنہ جا رہا ہے کہ جن کو صحیح امیر قافلہ ملے گا وہ تو صحیح نتیجہ آئے گا اس کا کہ جو بھی مدنی قافلے میں سفر کرے وہ نمازی نہ تھا تو نمازی بن کے لوٹے، سنتوں کا پیکر بن جائے، حسن اخلاق اس میں پیدا ہو، اعلیٰ کردار کا وہ مالک بنے، سنتوں کی محبت اس کے دل میں آ جائے، مدنی سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع، پھر علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر مدنی کام جو ہے ہمارے 12، ان کا مطلب یعنی وہ کاش مطلب خوگر بن کر وہ لوٹے. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب کسی کو ایسا عمدہ امیر قافلہ ملے. تو ہماری مجلس کو یہ ایک کام ہے، یہ ہماری مجلس خوب 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 امیر قافلہ تیار کرے جو سلجھے ہوئے، سمجھدار اور جذبہ رکھنے والے اور علم رکھنے والے عیسائی بھائی ہوں، اگرچہ قاتل رجال ہے سمجھتا ہوں میں، اس پر توجہ دے، ورنہ یہ ایسا نہ ہو کہ رسمی طور پر یہ ہزاروں سفر کریں اور وہ سیلفی بنا بنا کر وہ اپنا وقت پورا کریں اور لوٹ آئیں. ہاں تو اس میں تو اسی تیسی سیلفی بناتے ہوں گے کوئی چشموں کے کنارے, پھر اپنی پسند کی جگہوں پر یہ لوگ جاتے ہیں. اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں وہ مطلب تین دن کا مدنی قافلے میں سفر کر کے آ جاتے ہیں, پھر کہاں گئے تھے کہیں نہیں, بے نمازی تھا تو بے نمازی رہ جاتا ہوگا. تو ایسا نہ ہونا چاہیے. لیکن اکثر جو جاتے ہوں گے وہ میرا خیال ہے پہلے سے ہی نمازی ہوتے ہوں گے, کیونکہ مذہبی جذبہ مذہبی ذہن ہوتا ہوگا جب یہ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوں گے. تو یہ ایسا ایک گولڈن چانس ہے کہ ہمارے تمام ذمہ داران عیسائی بھائی ہیں نا, بس یہ سمجھو کہ شیطان پہ پل پڑے کیا یہ تین دن کے لیے ہمارے ہاتھ میں آ گئے, اب یہ تیرا مخالف بنا کے ہم چھوڑیں گے ان کو, ایسے نمازی بن جائیں گے کہ دوسروں کو نمازی بنائیں گے. فرض تو فرض انشاءاللہ تہجد گزار بن کر آئیں گے, اشراق چاشت عوامین یہ پڑھنے والے بن جائیں گے, ان میں مبلغ ملیں گے, فیضان سنت کا درس دینے والے بن جائیں گے. اس طرح اگر یہ ساری مجالس, اب یہ کیا مجلس سے مدنی قافلہ پر ڈال دیا کہ اس کا کام ہے, اس کا کام نہیں. دیکھو ایمرجنسی میں آپ کو پتا ہے کہ جو انتظامیہ یعنی جو انتظام پولیس کو کر رہا ہوتا نا, ایمرجنسی میں فوج بھی طلب کر لی جاتی ہے جب وہ ہائی فائی ایمرجنسی ہوتے ہیں, بہت بڑی ایمرجنسی. تو یہ سمجھو کہ یہ ہماری ایمرجنسی ہے کہ اس وقت تین روزہ مدنی قافلے میں وہ جس کو دیکھو مدنی قافلہ, جس کو دیکھو مدنی قافلہ. اب اس میں ہر مجلس کو چاہیے کہ ایکٹیو ہو جائے کہ میرا کام تو یہ کہ میں تو بس وہ میری تو آئی ٹی مجلس ہے, میں پھل پھٹک سے مطلب نہیں, یہ آپ کا کام ہے, یہ بھی آپ کا کام ہے. تو صاحب جناب وہ مدنی چینل کی مجلس ہے, جی ہاں یہ آپ کا یہ کام ہے, یہ تین دن کے مدنی قافلوں میں آپ کو بھی یہ کام کرنی. اسی طرح جتنی بھی یہ دو مجالس سے سر میرے ذہن میں آئی, تو مالیات کی مجالس ہو تو پتا نہیں سو سے زائد شخص مجالس ہے. تو اب یہ کہ ساری مجالس اگر ایکٹیو ہو جائے نا, کہ جیسے ملک کے استحکام کے لیے فوج کے تینوں شعبے جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بحری بری فضائی ہے نا. اچھا اسی طرح مطلب یہ کہ پولیس کی 18 ایجنسیاں ہوں تو وہ ساری کام پر لگی ہوتی ہیں کہ بھائی ملک کو مستحکم کرنا ہے. سیاسی پارٹیاں تو بھی اپنے طور پر جو مطلب محب وطن ہوتے ہیں وہ اپنے وطن عزیز کی وہ ترکیب کہ بھائی اس کو مستحکم اس کو مضبوط اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اور بلکہ ہر محب وطن فرد جو ہوتا ہے وہ اپنے وطن کی ترقی میں وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے. ایک میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں, تو یہ دعوت اسلامی یہ بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑی بستی ہے جو 200 ممالک میں اس کا پیغام پہنچ گیا. تو اتنی بڑی مطلب ایک سلطنت ہے گویا, تو اس کو یہ سارے مل جل کر اس کو مضبوط کرتے چلے جائیں. تو یہ تین دن جو ہے نا 8, 9, 10 محرم یہ سال میں ایک ہی بار ملتے ہیں جس میں یہ ہزاروں بلکہ اب تو لاکھوں کا وہ ہدف آ گیا. تب یہ خالی گھوم گھام کے آ جائیں, سیر و تفریح کر کے آ جائیں ہے نا, باغات میں اور فواروں کے پاس اور شوپیز جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس یوں یوں گھٹنے ٹیک کر ٹیڑے کھڑے ہو کر یہ سیلفی بنا کر آ جائیں, اس کے لیے تھوڑی بھیجتے ان کو. یہ نمازی بن کے آئے, سنتوں کے پابند بن کے آئے, یہ نیکیوں کے حریص بن کر آئے. تو یہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی مل جل کے, سب کو زور لگانا پڑے گا. کوئی رکن شورا, کوئی کابینہ کا مجلس کا نگران, کوئی بڑا ذمہ دار, کوئی چھوٹا ذمہ دار اپنے گھر میں نہیں ہونا چاہیے, سب کے سب تین دن کے مدنی قافلے میں ہونے چاہیے. جہاں جہاں اس طرح کے ذمہ دار مدنی قافلے میں ہوں گے وہ مدنی قافلہ چل کر نہیں دوڑ کر نہیں اڑ کر انشاءاللہ مدینے پہنچے گا
انشاءاللہ.
امیر قافلہ جو آپ سے میں نے جو عرض کی ہے, اب ان تین دنوں میں امیر قافلہ اگر وہ سن رہا ہو تو آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا میرے مدنی بیٹے آپ تین دن ایسے گزارو بس.
اب بس یہ کہ ہر ایک کو جو بھی امیر قافلہ بننے کی صلاحیت رکھتے وہ تو خاص کر اپنے آپ کو پیش بھی کریں کہ توجہ نہ ہو تو پھر بھی اگر مجلس نہیں بناتی تو امیر قافلہ تو لڑائی نہیں لینی ہے, سفر کرنا مدنی قافلے میں سب کو. یعنی اور سارے اسلامی بھائی اس کے لیے مطلب سارے سارا سال تیاری کرنی چاہیے. یہ 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, اس میں یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے امیر قافلہ بننے کی. تو یہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس بھی سب کے سب اسلامی بھائی کرنے کا ذہن بنائے کہ جو مدنی ماحول میں کچھ نہ کچھ مطلب اثر رکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو اس طرح کے جو بھی ان کی شرائط ہیں اس کے مطابق ہزاروں ہزار اسلامی بھائی سے کہ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ 41 روزہ مدنی قافلہ کورس کر سکتے ہیں, مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے. وہ سب کے سب کریں تاکہ ایسے خاص موقع پر کہ ہمارے ہاتھ میں لاکھوں آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو نمازی بنا کر مسجدوں کی مسجدیں بھر دیں اور نئی مسجدیں تعمیر کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ جیسے آتے ہیں اس میں ایک تعداد ہے ویسے پلٹ جاتی ہوگی. تو یہ نہیں, 3 دن کے لیے آپ کو ملیں گے, یہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے, اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا آپ کے ساتھ ہوگا. اب یہ آپ پر ہے کہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یعنی امیر قافلوں کو یہ بھی چاہیے نا کہ وہ جدول پہ جو ہے وہ بھرپور عمل کریں اور مدنی انعامات کی ترغیب اور جو بھی معاملات ہیں اس کے مطابق چلیں.
جو مدنی قافلہ جدول کے مطابق چلے گا اور جدول کے مطابق چلانے والا امیر قافلہ جس مدنی قافلہ کو ملے گا وہ تو بس مدینہ ہو جائے گا
انشاءاللہ.
باقی میں نے کہا کہ ایک تعداد ہو یہ بھی ہوگی جو گھوم گھام کے وہ چھٹیاں گزار کے آ جاتی ہوگی. بہرحال یہ کہ وہ ایک اچھا سلسلہ چلائے, ورنہ یہ ان دنوں گناہوں کے زور بہت ہوتے ہیں اور ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور تاشے بج رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ تو ایک بہت بڑا کام کیا کہ ان لوگوں کو جا کر مسجدوں میں بٹھا دیا. یہ ہزاروں لاکھوں کو مسجدوں میں بٹھانا یہ بھی تاریخی کارنامہ ہے دعوت اسلامی کا. ایسے موقع پر جہاں لوگ مطلب نے اکھاڑے کر رہے ہوں روڈوں پر, اچھل کود مچی ہوئی ہو, ڈھول بج رہے ہوں, ایسے میں کتنی کشش ہوتی ہے, اس میں گناہوں میں کیسی کشش ہوتی ہے. ان سے چھڑا کر یہ لے جانا ان کو, یہ واقعی یہ دعوت اسلامی کا ایک تاریخی کارنامہ ہے. لیکن یہ ہم کو اس سے مزید فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بیپار کرنے والا تاجر جو ہوتا ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو, تو ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کا نفع حاصل کریں.
اللہ کرم ایسا کرے
عاشق رسول کے بارے میں پتا چلا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے لنگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دنوں ترکیب ہے حسینی لنگر, تو 9 لاکھ روپے انہوں نے زمزم نگر سے ہمارے لنگر کے لیے اور 3 لاکھ روپے کا کے شربت پلانا. تو یوں
مدینہ مدینہ یہ 3 دن کے لیے قید, 2 دن کے یہ
محرم کے ان دنوں میں,
محرم ان دنوں میں
مجھے جو بتایا گیا محرم کے ان دنوں میں.
اچھا ان دنوں میں اگر انہوں نے قید لگائی ہے تو پھر جو بچ گئے ان کو واپس دینے ہوں گے اگر قید لگائی.
یہ سن رہے ہیں جو ذمہ دار,
تو اس لیے وہ یا تو یہ سارا اس میں پھر شربت میں بادام پستہ بھی ڈال دو, پیسہ واپس کا کو دے. بھلے نا یہ عاشقان صحابہ والے بیت پیے شربت. اچھا شربت اور دودھ کا پلاؤ ان کو.
ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں کہ جو بچے ہیں وہ دعوت اسلامی کے یا لنگر رضویہ میں اس کو ڈال دینا, ہو سکتا ہے. اور آپ اس کو دعاؤں سے بھی نواز دیجیے گا.
اللہ تعالیٰ ان کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب کرے ان کو, بلکہ ان کی آئندہ نسلوں کو بھی نصیب کرے, سب کو نصیب. دل خوش کر دیا یار, ایسے خوشخبریاں سنایا کرو یار. ہمارے اتنے بےچارے عاشقان صحابہ اہل بیت ہیں, بھلے نا یار اچھا اچھا کھائیں. آج بھی تو کھچڑا ملا تھا نا, کھچڑا تھا نا آج.
جی جی بابا.
ہاں الحمد للہ, کھچڑا جس نے کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کی نعمتیں کھلائے, اس کو اس کے خاندان کو. ہاں مزہ آئے نا, مطلب یہ آپ کھائیں یار, اور کھائیں مگر یہ کہ کھا کر یہ گھومنے گھامنے نہیں نکل جائے. ہاں یہاں علم دین حاصل کرنا ہے, نمازوں میں اپنے آپ کو پکا کرنا ہے. ماشاء اللہ عصر کے بعد دعائیں یاد کروائی جا رہی تھی, تو اب ایک تعداد ہوگی جو ادھر ادھر گھوم رہی ہوگی, تو یہ موقع بار بار نہیں آتے. تو جو بھی تین دن کے لیے یا بارہ دن کے لیے یا زیادہ یا کم دن کے لیے آئے ہیں, تو وہ مہربانی کر کے پھر یہاں پڑے رہے. بالکل میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, نہیں جاتا. اگر خاندان والے کوئی رشتے دار ہیں ادھر, ٹھیک ہے, ان کو بھی یہ ریکویسٹ کریں کہ میں یہاں پر ہوں, آپ میرے سے یہاں آ جائیں. اس بار پھر یہ یہاں آئے گا تو ایک ماحول دیکھے گا, تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی اثر پڑے, اور اگر نہ ہو مدنی ماحول میں تو مدنی ماحول میں آ جائے. ورنہ پھر جانا ہی آپ کو, تو پھر اگر بلانے سے وہ نہیں آتا تو ٹھیک ہے, وہ تین دن یا جو بھی آپ نے طے کیا ہے وقفہ, اس کے بعد ایک دن بڑھا دیں, کچھ وقت بڑھا دیں اور ان کے پاس چلے جائیں. عزیزوں کے یہاں سے نکل کر جب آپ نے تین دن کی نیت کری, تو اب یہ 72 گھنٹے فیضان مدینہ میں آپ نے گزارنے ہیں, ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے. اے رونقیں لگی ہوں گی چاروں طرف, یہ نہیں بازاروں میں, آپ کو یہیں رہنا ہے.
یہ ہمارے جو شخصیات ہیں انہوں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ یہ رقم جس طرح سے مطلب جو لنگر رضویہ میں بچ جائیں, تو یہ جس طرح طریقہ کار ہے ہمارا, یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں.
اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے, ماشاء اللہ. تو شربت اچھا پلانے کا
انشاءاللہ,
بھلے بادام پستے والا پلا دو. اب اللہ نے اس کو دیا ہے تو ہو سکتا ہے بولے گا ٹھیک ہے نہیں بچتے تو غم مت کرو, میں ہوں نا.
نہیں یہ بھی
کہ اور بھی ڈال دوں گا.
نہیں یہ کہا انہوں نے کہ اور بھی اگر ضرورت ہو تو میں اور بھیج دیتا ہوں.
ہاں نہیں ان کو بادام پستے والا شربت پلاؤ
انشاءاللہ,
عاشقان صحابہ والے بیٹھ
انشاءاللہ.
کب پلائیں گے؟ ہاں یہ بھی سوال ہو رہا ہے بھائی.
9 تاریخ کو پلا دیں گے.
9 تاریخ کو پلائیں گے,
10ویں شب کو.
10ویں شب کو مغرب اور روزہ بھی ہوگا نا. ویسے تو آج کل روز روزے رکھ رہے ہیں بعض ہمارے عاشقان صحابہ والے بیت, میں تو روزے نہیں رکھ رہا, میں ان کے ساتھ ساتھ دیتا ہوں, ان کے ساتھ سحری کر لیتا ہوں ناشتہ. میری بہرحال دعا کرو میں بھی ہمت آ جائے, روزے رکھوں, نیک بن جاؤں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السمع و رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا, تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم لا إله إلا الله الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جس اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین مجھے اپنی نیکیاں اس سال کریں یہ سب ثواب. یا اللہ اپنے کرم کے شائل شار اس کا ثواب عطا فرما کر ہماری طرف سے اپنے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین کل مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین والدین مصطفیٰ حسنین قریبین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصاً جو چاند رات تک جو گیارہویں شب تک روزانہ رات کم از کم ایک گھنٹہ دس منٹ مدنی مذاکرہ دیکھے یا سنے اور جو تین دن کے مدنی قافلے میں آٹھ نو دس محرم الحرام سفر کرے ان سب کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف رب رحیم و کریم ہماری بے حساب مغفرت کر کے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. جب تک جیے گناہوں سے بچے رہیں نیکیوں کے حریص بنے رہیں خوب نیکیاں کریں. اے اللہ پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ذہن نصیب کہ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھنے کی حرص مل جائے. الہ العالمین سنتوں کا پابند بنا دے حسن اخلاق کا پائیکر بنا دے جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ بد نگاہی بد کلامی بد اخلاقی جیسے رذائل سے جیسے ایسی برائیوں سے ہم کو محفوظ کر دے. اے اللہ ہمیں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے مدنی حلیہ نصیب کر دے داڑھی بڑھانے کی سعادت دے سر پر ہر وقت امام کا تاج سجانے کی توفیق دے. الہ العالمین ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ اپنی اولاد کو سنتوں کے مطابق تربیت کرنے کی سعادت عنایت فرما. یا اللہ ہمارے مریض اچھے ہو جائیں جو اس وقت مریض حاضرین ناظرین میں ہیں وہ بھی شفا پائیں. ہمارے جو مریض اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں سب کو شفا مل جائے امت کے مریضوں پر رحمت کی نظر ہو. الہ العالمین بے اولادیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاکیاں سب دور ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوا. الہ العالمین، دونوں جہانوں کی بلائیاں ہمارا مقدر ہو. اے اللہ ہم سب کو پھلتا پھولتا، شاد و آباد، مدینے کے صدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھ. ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو مجبور کی.
الہی میں تیرے عطا مانگتا ہوں، الہی میں تیرے عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
پاپا کچھ کارکردگی ہیں پچھلے سال کی اور کچھ نیتیں اہداف ہیں تو پا غازی کابینہ کے اسلام بھائی کچھ عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا پاک غازی کابینہ ڈیفینس کلفٹن، الحمدللہ رب العالمین پچھلے سال ہماری کابینہ سے محرم الحرام میں 12 دن کے تقریباً 70 اور 3 دن کے تقریباً 150 اسلامی بھائیوں نے سفر کیا تھا. اس مرتبہ 8, 9, 10 محرم الحرام کو ہماری نیت ہے انشاءاللہ 1200 اسلامی بھائی انشاءاللہ عزوجل سفر کی سعادت حاصل کریں گے. مزید آپ سے دعاؤں کی عرض ہے.
یہ امجدی کابینہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للہ عزوجل ہماری باب الاسلام میں امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد سے پچھلے سال الحمد للہ عزوجل تقریباً 4000 اسلامی بھائی 8, 9, 10 کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا.
ماشاءاللہ.
اور اس سال امید ہے کہ ہم مزید کوششیں کر رہے ہیں. آپ دعا فرمائیے گا کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل تقریباً 7,272 اسلامی بھائی انشاءاللہ عزوجل سفر کریں گے
انشاءاللہ. مرحبا مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
عبد الوکیل اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ پاک حامدی کابینہ سے پچھلے سال کم و بیش 500 اسلامی بھائی پاک حامدی کابینہ ٹنڈو محمد خان ماتلی اور تلہار کا اطراف یہ کابینہ الحمدللہ ہے. تو الحمدللہ اس کابینہ سے 500 اسلامی بھائیوں نے پچھلے محرم الحرام میں مدنی قافلے میں سفر کیا تھا. اور انشاءاللہ اس سال باپا آپ دعا بھی فرمائیں اسلامی بھائی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 1200 اسلامی بھائی انشاءاللہ 8, 9, 10 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر فرمائیں گے
انشاءاللہ. اللہ آپ کے کہے کی تاج رکھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا الحمدللہ پچھلے سال پاک نقشبندی کابینہ میرپور خاص کوٹ غلام محمد ڈگری جھڈو کھپرو اور اس کے اعتراف سے کم و بیش 1500 اسلامی بھائیوں نے 8, 9, 10 محرم الحرام کو 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا. اس سال بھی الحمدللہ اسلامی بھائی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ 3000 اسلامی بھائیوں کو 8, 9, 10 محرم الحرام کو مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. آپ برکت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
پاپا جان میر حسن اتاری سیرہ تھر اویسی کابینہ عمر کوٹ سے. الحمدللہ پچھلے سال اویسی کابینہ سے 700 اسلام بھائیوں نے راہ خدا عزوجلہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا. اس سال امید ہے انشاءاللہ عزوجل سیرہ تھر عمر کوٹ اسلام کوٹ مٹھی اور تھر پار کر کے صحرا سے انشاءاللہ 1200 اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی
انشاءاللہ.
اب دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ
استقامت عطا
فرمائے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
استغفرک
واتوب الیک
واتوب الیک.
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
استغفرک
واتوب الیک
واتوب الیک.
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على
كربلا کی جانی ساروں کو
بڑوں سے
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ